السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789 پر آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور وہ ٹاپکس جو جس پر آج کے شو میں ہم بات کریں گے ان میں شامل ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمال مشرقی ایشیائی ممالک کا 12 روزہ دورہ اور موجودہ عالمی تناظر میں اس دورے کی اہمیت۔ پروگرام کے اسی حصے میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ایشیائی ممالک کے دورے کو ہم ریپ اپ کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کے پاکستان میں دہشت گرد ٹھکانوں سے متعلق پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کا بھی تجزیہ لیں گے۔ آگے چل کر یہاں ایک امریکی انسٹیٹیوٹ ہڈسن میں ہونے والے ایک مباحثے پر بات کریں گے، جس میں سابق امریکی سینیٹر لیری پریسنر نے کہا ہے کہ امریکہ کو صرف شمالی کوریا کے نہیں بلکہ بقول ان کے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ ان کا جواز کیا تھا اور کن بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے آج کے شو میں۔ اور پروگرام کے آخر میں سامعین، دو ریفرنسوں میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی عمران خان کے معافی مانگنے پر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ختم ہونے کا فیصلہ آج سنایا گیا ہے، اس کو بھی ہم انالائز کریں گے آج کے شو میں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہاں امریکہ سے تجزیہ نگار ایم جے خان صاحب، ہمارا ساتھ دیں گے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان صاحب اسلام آباد سے، اور ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کریں گے مصنف ہیں کال فار ٹرانسنیشنل جہاد کے عارف جمال صاحب۔ اس وقت ایم جے خان صاحب بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ایم جے خان صاحب۔ ایم جے خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی
جی جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی ایم جے خان صاحب، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایشیائی خطے میں جو اتحادی ممالک ہیں امریکہ کے، ان کے سربراہان سے وہ ملاقات کریں گے، کہا جا رہا ہے ان ممالک کا وہ دورہ کریں گے۔ جو موجودہ عالمی تناظر ہے، اس میں اس دورے کی آپ اہمیت کیا دیکھتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہوگا؟
جی یہ بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ آج کل جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ کافی ٹینشن ہے ایشیا میں، خاص طور پہ نارتھ کوریا کے سلسلے میں، تو یہ ان کی کوشش ہے ہوگی کہ کچھ وہاں پہ کوئی ڈپلومیسی کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں گے، اور وہاں پہ جو خاص طور پہ چین سے ان کی بہت کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح سے کنٹین کرے نارتھ کوریا کو، تو یہ وہاں پہ، کیونکہ ان کو، سب کو، دنیا کو پتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا تو اس کے بڑے کیٹاسٹرافک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نیوکلیئر پاور اگر کسی کے پاس آ گئی، نارتھ کوریا کے پاس، اور وہاں پہ آس پاس کے جو ممالک ہیں اور خود امریکہ کے جو وہاں پہ فورسز وہاں پہ تعینات ہیں ساؤتھ کوریا میں، تو وہ سب ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے، اور یہی ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس کو کنٹین کیا جائے۔
اوکے، یہ بتائیے گا کہ اگر پورے ایشیائی خطے کو دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے مین چیلنجز جو ہیں وہ وہاں پہ کیا ہیں؟
امریکہ کے لیے چیلنجز دیکھیں، ایک تو دنیا میں چین جو ہے اس کی اکنامک پاور ظاہر ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انفلوئنس بھی چین کا جو ہے کافی بڑھ رہا ہے، تو گلوبلی ان کو، امریکہ کو یہ فکر ضرور ہے کہ کسی طرح سے اپنا انفلوئنس وہاں پہ برقرار رکھیں، اور اس کو ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹیکلی جو وارز ہوتی ہیں بڑی طاقتوں کے درمیان، اس میں ان کو فکر ہے کہ ہمارا انفلوئنس رہتا رہے۔ اور دوسری طرف جب نارتھ کوریا جیسے ممالک، اگر ان کے پاس نیوکلیئر پاور آ جاتی ہے، تو اس سے نہ صرف ان کے اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو ایک بہت ہی خطرے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو اس کو کنٹین کرنا، اس کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے۔ और अमेरिका के जो ट्रंप साहब के दौर में ये जो ग्लोबलाइजेशन को कम करने की जो बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मुख्तलिफ जो पहले हुकूमतें थी अमेरिका की वो ग्लोबलाइजेशन पे किसी हद तक बिलीव करती थी और ट्रेड पैक्स उनके हुए हुए थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, वो नेशनलिस्ट पॉलिसीज पे ज़्यादा तवज्जो है उनकी। तो उसको भी देखना है कि किस तरह से ये अब वो बायलेटरल एग्रीमेंट्स या बायलेटरल निगोसिएशन कुछ मुबालिक से किस हद तक कर सकते हैं जिसमें इनका जो एजेंडा है वो भी चलता रहे और जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक पूरे दुनिया में सिलसिला चला हुआ है जिसके ये खिलाफ हैं, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए।
ओके चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है ख़ास तौर पर खिदे में, उसका आपने ज़िक्र किया, साथ शुमाली कोरिया जो है वो यहाँ भी अमरीकी ज़रा अबलाग में अगर हम देखें तो उस कहा जा रहा है कि वो टॉप ऑफ द एजेंडा होगा। शुमाली कोरिया के इशू को अगर हम देखें तो एम जे खान साहब, शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी हमने देखा कि लगाई गई, मुज़ाकिरात की पेशकश भी कई ममालिक की तरफ से हुई लेकिन शुमाली कोरिया उसके लिए राज़ी नज़र नहीं आता। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इस दौरे में शुमाली कोरिया पर मरबूत गुफ्तगू होने की उम्मीद है, तो ये इशू जो है ये कहाँ तक आपको लगता है कि हल हो जाएगा, या कुछ और ऐसे क्या टूल्स हैं अमेरिका के पास जिन्होंने अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया और वो कर सकता है?
देखें, इस तरह के जो अहम मामलात हैं वो उनको हल तो सिर्फ निगोशिएशन से या डिप्लोमेसी से ही किया जा सकता है, ये वो जमाना नहीं है।
लेकिन दूसरी पार्टी अगर राजी ही ना हो उसके लिए तो?
उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनके पास सबसे जो अहम चीज़ है वो है चाइना से इनके ताल्लुकात, क्योंकि चाइना का असर रसूख काफ़ी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि चाइना वहाँ पे जो उनको टेबल पे लाके और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कराए। और देखें, नॉर्थ कोरिया के अपने जो मसाइल हैं, जहाँ पे उनके लोगों के मसाइल हैं, जो उनके अपने नीड्स हैं, उस नीड्स में मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर पावर उनकी वाहिद एक नीड है, उनके दूसरे बहुत सारी नीड्स हैं, और अगर किसी तरह से उनको हल करने की कोशिश की जाए तो शायद वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना एक बैक बर्नर पे डाल दें, मगर इसके लिए डायरेक्ट अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की बातचीत होना, जिस तरह आपने सही फरमाया कि वो मुश्किल है, मगर थ्रू चाइना या चाइना को इन्वॉल्व करके और उस इलाके के दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करके ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि हल इसने डिप्लोमेटिकली होना है, क्योंकि बाय फोर्स जो है उसके बड़े कैटास्ट्रोफिक नतीजे होंगे जो कोई दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ओके आप हमारे साथ रहिए। एमजे खान साहब हमें इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लाम के डीजी जो हैं, डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद से खालिद रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खालिद रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद रहमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम खालिद रहमान साहब, आपसे हम रेक्स टिलर्सन का जो दौरा रहा है एशिया का उस पर बात करना चाहेंगे, लेकिन एक कमेंट आपसे हम लेंगे। शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों का जो मसला है काफ़ी अरसे से चल रहा है वो आपके सामने है, मुज़ाकिरात की पेशकश की गई जो शुमाली कोरिया को कबूल नहीं है, पाबंदियाँ भी लगाई गई उसके भी कुछ खातिर खां मुस्बत नतीजे जो हैं सामने नहीं आ रहे हैं, मिलिट्री ऑप्शन जो हैं वो अभी तक टेबल पे है, उस पर कभी बहस जो है वो हो जाती है, आपके ख्याल में इस मसले से निमटने के लिए क्या करना चाहिए आलमी ताकतों को?
देखिए, अभी एमजे खान साहब भी जो बात कह रहे थे, ये धमकियों से तो मसला हल होने वाला नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए ही हल होगा, और खसूसियत से अब जबकि ये बात कमोबेश वाजे हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियस भी हैं और उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम भी अपना शो कर दिया है, तो अब तो यानी ताकत के इस्तेमाल के मौके अगर पहले कुछ थे भी तो वो और भी कम हो गए हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ताकत का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। और इसने एक बार फिर ये बात साबित की है कि हमारा जो पूरा ग्लोबल गवर्नेंस का निज़ाम है وہ نہایت کمزور ہو چکا ہے اور گلوبل گورننس کے پورے نظام کو چلانے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے, جس میں امریکہ سر فہرست ہے, وہ اس گلوبل گورننس کے نظام کو خود کمزور کر رہے ہیں. جہاں تک نیوکلیئر کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت ہی امتیازی اصول طے ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ امتیازی اصول یہ ہیں کہ جو بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلے سے اس میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے, جن کے پاس ہتھیار ہیں, وہ اپنے ہتھیار تلف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور اس اعتبار سے وہ پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول ان کی بنیاد پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب نارتھ کوریا پہلا ملک نہیں ہے, اس سے پہلے اسی رویے کے نتیجے میں پہلے ہندوستان, پھر پاکستان, اور دوسری جانب اسرائیل بھی آن ریکارڈ ہے کہ اس کے پاس یہ سارا کا سارا اسلحہ موجود ہے. تو اس میں سے اگر ایک ایک ملک کو امریکہ اور اس کی قیادت میں چلنے والا پورا نظام ہدف بنانا چاہے گا, تو بظاہر یہ نہیں لگتا کہ اس میں معاملات بہتر ہوں گے. یہ مجھے فوری طور پہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا, علاوہ اس کے کہ اصولی بات جو ایم جے خان صاحب نے بھی کہی کہ اس میں مذاکرات کے لیے دوسرے ملکوں سے تعاون لیا جائے, چین سے تعاون لیا جائے, باقی ملکوں سے تعاون لیا جائے. پہلے بھی مذاکرات کے ذریعے معاملات بہتر ہوئے ہیں, اب بھی مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے.
جی شکریہ خالد رحمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایم جے خان صاحب, آخری کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ ویتنام میں ایپک سمٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں, لیکن فلپین میں نومبر کے وسط میں ایک ایشیا سمٹ جو ہونے جا رہا ہے, اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایشیائی سربراہان جو ہیں وہ اس تمام کے تمام وہ اس میں شریک ہوں گے. تو اس سے خطے کے جو ممالک ہیں ان کو کیا پیغام آپ کی نظر میں جائے گا؟
دیکھیں, ٹرمپ صاحب کا جو حکومت کا اور ایڈمنسٹریشن کا جو انداز ہے اور ڈپلومیسی کا جو انداز ہے, وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے ٹریڈیشنل جو لوگ کرتے رہے ہیں. ان کے لینگویج جو وہ یوز کر لیتے ہیں, یا وہ تقریریں جو ان کی ہیں, ایون یونائٹڈ نیشن میں جو ان کی تقریر ہے, یا دوسرے ممالک میں جب وہ دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کی بات چیت ہے, یہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور اس کو ٹریڈیشنل جو ڈپلومیسی سے جو رہی ہے اس سے بہت ہی یہ الگ ہے. تو امریکہ کے اپنے جو دوسرے ممالک ہیں دنیا کے, وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی یہ جو انداز ہے, اس انداز سے وہ کیا نتائج اخذ کرے. حالانکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ امریکہ میں انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اور جو ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز ہیں یا دوسرے سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں, مگر ٹرمپ صاحب کا انداز بڑا مختلف ہے, اور یہی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ کہیں پہ وہ بہت زیادہ بات چیت کر لیتے ہیں, اور کہیں پہ بہت زیادہ سخت بات کر لیتے ہیں, کہیں پہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لوگ ابھی کوششوں میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا جو یہ انداز ہے, اس کو کیونکہ دنیا میں یہ بہت ہی یونیک ہے اور اس کو پریکٹس نہیں کیا گیا پہلے, تو اس کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت ہوگی, اور یہ کس طرح سے اپنی پالیسیز کو آگے بڑھاتے ہیں, کس کیا میسیجز دیتے ہیں اپنی بات چیت سے, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے ان کی بات چیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, کبھی مختلف ہوتی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا کنفیوز سلسلہ دنیا کو نظر آتا ہے. اس میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک اپنے اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, یا امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے.
جی بہت شکریہ آپ کا ایم جے خان صاحب, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. خالد رحمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور ہمیں جوائن کیا ہے دہشت گردی کی کئی سے متعلق کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں, عارف جمال صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عارف جمال صاحب. جی عارف جمال صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
جی بالکل آ رہی ہے.
جی جی جی, پروگرام میں خوش آمدید. آپ سے ہم آغاز کرنا چہیں گے خالد رحمان صاحب. ریکس ٹیلرسن نے, ہم نے دیکھا کہ پاکستان, بھارت اور افغانستان کا دورہ کیا, تو اس دورے کو آپ کس طرح ریپ اپ کرنا چاہیں گے؟ کیا جو جن ممالک کا دورہ کیا گیا انہوں نے اس سے کیا اچیو کیا ہے, اور امریکہ کو کیا کامیابیاں ہوئی ہیں؟
دیکھیے بظاہر تو یہ تین ملکوں کے علیحدہ علیحدہ دورے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایک طرح سے جوڑا گیا ہے اور یوں اس کی ایک پوری ریجنل ڈائمنشن بھی واضح ہوتی ہے. لیکن جو دورے کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں, ملاقاتوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, اس سے در حقیقت یہ تاثر مزید تقویت پکڑ گیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں امن سے زیادہ اس خطے میں اپنے مفادات سے دلچسپی ہے. اس لیے کہ بالخصوص انڈیا میں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کا قائدانہ کردار دیکھنا چاہتے ہیں, اور ظاہر اسی تسلسل میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں, وہاں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں اجیت ڈوول صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, تو اجیت ڈوول صاحب تو اس خطے میں پاکستان ہندوستان تعلقات کے حوالے سے بہت ہی کڑوی باتیں کرتے رہے ہیں, بہت ہی جارحانہ باتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ تو ایک دفعہ انہوں نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ اس خطے میں جو عالمی سیاست کی جھلک ہے کہ چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کھڑا کیا جائے اور امریکہ کا پورا تائید اور تعاون اسے حاصل ہو, اور اس سلسلے میں پھر باقی مفادات بھی ہیں جو جس کا اظہار اسلحے کے حوالے سے, جہازوں کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوا ہے. تو میرے خیال سے یعنی ایک تو اس میں یہ بہت نمایاں ہو کے بات سامنے آتی ہے کہ مقامی طور پہ جو علاقے میں امن ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں جو مختلف کردار ہیں انہیں اپنے اپنے مقاصد کے تحت استعمال کیا گیا. دوسرا یہ کہ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ افغانستان میں اب اگرچہ تقریباً یہ 16 سال مکمل ہو چکے ہیں کہ جس میں امریکہ سمیت متعدد ملکوں کی فوجیں موجود ہیں, لیکن سیکیورٹی کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب امریکہ کے جو ہیں وہ بگرام کے اڈے سے باہر نہیں نکلے, وہیں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جو ایک طرح سے سامنے آ چکی ہے بات. تو میرے خیال سے آل ان آل جو دھمکی آمیز لب و لہجہ انہوں نے پاکستان کے لیے صدر ٹرمپ نے اختیار کیا تھا, اور اس کے بعد یہ دورہ ایک بہت ہی قیمتی دورہ ہو سکتا تھا کہ جو اس امریکی صدر کی تقریر کے بعد کے واقعات کو سامنے رکھ کے ایک نسبتاً ڈفرینٹ نیریٹو ہوتا, اور پاکستان کو یہ توقع ہوتی کہ اب معاملات کو مذاکرات کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے کوئی پیش قدمی ہوگی. اس کے بجائے ایک بار پھر انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا ہے. تو پاکستانی حکومت جو ہے, ظاہر حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ بعض اوقات بہت کھل کے بات نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم عوامی سطح پہ جو رائے عامہ ہوتی ہے وہ حکومتوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو رائے عامہ میں تو کوئی ایسا میسج نہیں گیا کہ امریکہ کسی بھی طرح سے کوئی مخلصانہ اقدامات کرنا چاہتا ہے. امریکہ نے ظاہر ہے یہ ہمارے وزیر خارجہ نے پاکستان کے یہ آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے 75 لوگوں کی فہرست دی ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان 75 لوگوں میں سے کافی بڑی تعداد جو ہے وہ پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہے. تو یعنی یہ ایک دباؤ ڈالنے والا عمل ہی نظر آتا ہے, اور غالباً اس کے اندر اگر کوئی پازیٹو بات ہے تو وہ یہی ہے کہ کم از کم رابطہ موجود ہے, انگیجمنٹ ہے دونوں طرف سے, اور اس انگیجمنٹ میں جب بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت کے مواقع ختم نہیں ہوتے تو آئندہ کے لیے آپ کچھ نہ کچھ توقعات رکھ سکتے ہیں. لیکن امریکی حکمت عملی کہ وہ طاقت کا استعمال گزشتہ 16 سال سے کر رہا ہے, آئندہ بھی اسی طاقت کے استعمال کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہوگی. اور پاکستان نے جہاں تک دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے, میرے خیال سے گزشتہ 2 سال میں حالات میں بہت بہتری آئی ہے, بہت سے لوگوں کو تعاقب کر کے ختم کیا گیا ہے. تو یہ ایک باہم اعتماد کے ماحول میں اور باہم احترام کے ماحول میں تو ہو سکتا ہے, لیکن دھمکی کے ماحول میں اور بلیم کے ماحول میں اس میں تعاون کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. خالد رحمان صاحب, عارف جمال صاحب, آپ نے خالد رحمان صاحب کو سنا, اور ہم نے دیکھا کہ ٹیلرسن صاحب نے افغانستان, بھارت اور پاکستان کا جو دورہ کیا, 3 مختلف ممالک کا, لیکن اگر دیکھا جائے تو تیم جو تھا اس دورے کا وہ ایک ہی تھا, یعنی پاکستان میں دہشت گرد ٹھکانے اور افغانستان میں قیام امن کی کوششیں, وہاں امن جو ہے وہ کیسا لایا جائے. یہ بتائیے گا کہ کتنی کس حد تک کامیابی ٹیلرسن صاحب کو اس میں ہوئی ہے, اور جو گفتگو کی ہے خالد رحمان صاحب سے اس سے آپ کہاں تک ایگری کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں مور اور لیس یہی رد عمل جو ہیں, ریئیکشن جو ہے پاکستان کی سویلین جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے.
جی شکریہ. کچھ چیزوں سے تو جو خالد رحمان صاحب نے کہا ہے میں ان سے اگری کرتا ہوں, اور کچھ سے پارشلی اور کچھ سے نہیں. ایکسکیوز می. انہوں نے فرمایا کہ امریکہ کو اپنے مفادات کی فکر ہے اس خطے میں. یہ درست ہے, اس لیے کہ دنیا کے ہر ملک کو اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے, اور صرف کوئی بیوقوفی ملک کے لیڈر ہوں گے جو کسی دوسرے کے مفادات کی فکر کریں گے اور اپنی نہیں کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہاں میں ڈس ایگری کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو امن ہے وہ اس وقت امریکہ کے مفاد میں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا مفاد ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جو پاکستان میں جو بڑے بڑے دہشت گرد گروپ ہیں جیسے جماعت الدعویٰ ہے یا حقانی نیٹ ورک ہے, ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ گلوبل تھریٹس بن رہی ہیں بلکہ ہیں, اور امریکہ کے جو مفادات ہیں افغانستان میں ان کو بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئنسیڈنس ایسا ہے کہ یہی مفادات پاکستان کے مفادات ہیں یا ہونے چاہیے, مگر پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں, اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جہاد کرنا افغانستان میں ہو یا بھارت میں ہو, کشمیر میں ہو, وہ ان کے مفاد میں ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے انڈرسٹینڈنگ کی.
رائٹ.
یہاں تک یہ ٹیلرسن کے وزٹ کا تعلق ہے, یہ درست ہے کہ یہ ایک اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک پچھلے جو 16 سال میں امریکہ کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کو پاکستان اور افغانستان سے باہر رکھ کے ایک حل ڈھونڈا جائے, افغانستان اور پاکستان کا ایف پیک جس کو کہتے تھے اس کی شکل میں لیا جائے. مگر جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے ایک چینج لائی ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کو اس میں شامل کر دیا ہے, کیونکہ امریکہ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صرف افغانستان بھارت کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا بلکہ یہ ایک خطے کا حل ہے, یہ ایک ریجنل حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور اس میں انہوں نے بھارت کو بھی شامل کر لیا ہے. تو بھارت کے ساتھ جتنی بھی ان کے ساتھ ان کی جو بھی پالیسی ہے اس میں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھارت کو آؤٹ سورس کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بھارت اس خطے کا ہے اور اس کو بھی وہی پرابلم ہے جو ہمیں ہیں یا دوسروں کو, کیونکہ بھارت بھی یہ سمجھتا ہے اور کافی حد تک درست بھی ہے کہ جو نان اسٹیٹ یا اسٹیٹ ایکٹرز بھارت میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں, جیسے جو ممبئی کا حملہ ہے یا اور دوسرے کشمیر میں جو ہیں وہ بہت ساری پاکستان میں تمام جہادی گروپس جو ہیں وہ انڈیا میں انوالو ہیں اور وہ اس کا ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ جو کلو جو کوآپریشن ہے انڈیا اور امریکہ کا یہ ایک نئی چیز ہے, اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ کم از کم 4 سال تو کیا میرا خیال ہے کہ آئندہ کافی عرصہ تک یہی چلے گی.
کالرز کی جانب ہم جانا چاہیں گے, کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, لیکن ایک سوال آپ سے عارف جمال صاحب, بھارت نے ٹیلرسن صاحب نے بھی وہی ٹرمپ کی پالیسی دہرائی اور یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہیں وہ قائدانہ کردار جو ہیں وہ ادا کریں خاص طور پر افغانستان میں, لیکن بھارت نے کل کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں کوئی کردار جو ہے ادا نہیں کرے گا, اور یہ کہ وہ صرف افغانستان کا میں تعمیری نو جو ہے اس میں وہ اپنا کردار جو ہے رول پلے کرتا رہے گا. سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے گفتگو کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوسچن میں کر رہی ہوں کہ ٹیلرسن صاحب نے جو 75 ٹیررسٹ کی لسٹ دی ہے پاکستان کو, اس میں وہ لوگ حافظ سعید اور دیگر شخصیات یا آرگنائزیشنز پاکستان میں موجود جن پر یہ الزام ہے کہ وہ افغانستان میں جا کے دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں, ان کے نام شامل نہیں کیے گئے ہیں, اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
اس کی ایک اگر یہ صحیح ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान पर फोकस कर रहा है इस वक्त, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पर। ये एक हकीकत है कि अमेरिका को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान को वो इतना प्रेस नहीं कर सकता कि वो हाफिज सईद के खिलाफ भी वही एक्शन करे जो हकानी नेटवर्क के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अफगान नेशनल्स जो हकानी नेटवर्क में है या तालिबान है उसके खिलाफ तो एक तावन हो सकता है, और पाकिस्तानी अमेरिका को मदद करते भी रहे हैं कि उनको किस तरह ड्रोन से मारा जाए या दूसरे और तरीकों से इंटेलिजेंस शेयर करके मरवाया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में जमात दावा या किसी पाकिस्तानी तंजीम के खिलाफ वही कोऑपरेशन ऑफर करेगा जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के खिलाफ वो ऑफर कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दो चीजें वो अलहदा अलहदा डील करना चाह रहे हैं इस वक्त।
ठीक, ओके, आप मेहमान हमारे साथ रही हैं दोनों। कॉलर्स को हम लेना चाहेंगे। मियांवाली से मुरीद खान, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम जनाब, दाऊद ख्याल से बात कर रहा हूँ। ये जनाब ये बुश सीनियर का लिव वर्ल्ड हट रहा है कि मुसलमान मुल्कों की कमर तोड़ कर रख दी जाए। ये ट्रंप साहब जो है ऐसी मिसाल है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है। मुसलमान मुल्कों को उनकी खैर नहीं है, उनको सोचना चाहिए, और पाकिस्तान को अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना देनी चाहिए। ये यहूद नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते।
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बेहद शुक्रिया। मतीन सुलेमानी लंडी कोतल से, जी मुख्तसर प्लीज।
किस तरह का सदर हो सकते हैं और कौन से ममालिक जो सदर कर रहे हैं। दूसरी बात मेरे सवाल ये है कि यूज के साथ साथ अब अफगान तालिबान को फराहम कर रहा है।
सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया, ये आरिफ जमाल साहब हमारे साथ हैं, उनके सामने रखेंगे। एक और इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर को लेते हैं, अटक से मोहम्मद अकरम जी, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अकरम एडवोकेट अटक शहर से अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये 16 साल से अमरीका है अफगानिस्तान में, और रोजाना आप लोग ये कहते हैं अमरीका में गड़बड़, इसमें अफगानिस्तान में गड़बड़ है, अमन नहीं। पहले तो ये भी तहिए दें कि गड़बड़ क्या है अफगानिस्तान के अंदर, फिर ये बताएं। कभी फ्लोरिडा में, मैं अमरीका में रहा हूँ, न्यूयॉर्क में, मिशिटोना में, वहाँ लक्ज़मबर्ग में, वहाँ भी कभी ऐसे दहशत गर्द हमले। ये तो ये हाफिज सईद साहब तो ये नेक लोग हैं, ये पाकबाज लोग हैं, ये अमरीकी सदर की तरह जिना की पैदावार नहीं। वहाँ तो जिना बड़ा आम है, शराब भी आम है, वो तो सब जानी से हो।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका कोई सवाल नहीं था। मतीन सुलेमानी ने जो क्वेश्चन उठाया है आरिफ जमाल साहब, ये कि अमरीका की नज़र में दहशत गर्दी की डेफिनेशन, तारीफ जो है वो क्या है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अमरीका जो है, जो खालिद रहमान साहब ने भी बात की है कुछ देर पहले, कि इम्तियाजी रवैया जो है वो रखा जा रहा है मुस्लिम दुनिया के साथ, तो इसमें कहाँ तक आपको सदाकत नज़र आती है?
एक हद तक ये सही है, तमाम मुल्क जो हैं और तमाम इंडिविजुअल दहशतगर्दी को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन करते हैं। अमेरिका के लिए मैं सिंपली ये कहूँगा, दहशतगर्दी वो वायलेंस है जिससे अमेरिका के मफादात जो हैं वो मुतासिर होते हैं, और जो वायलेंस इसलिए की जाती है कि जो परपेचुएटर्स हैं, जो करने वाले हैं, वो सिर्फ अपना निज़ाम जो है वो वायलेंस से, दहशतगर्दी से करना चाहते हैं नाफिज। जाहिर है कि ये बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी, लेकिन ये है कि तमाम मुल्क जो है वो मुख्तलिफ अपनी ही तरह करते हैं दहशतगर्दी को डिफाइन। जैसे जो भारत में पाकिस्तानी ग्रुप करते हैं जाके दहशतगर्दी, वो पाकिस्तानी उसको जिहाद कहते हैं, और वो सिर्फ हिंदुओं को या सिखों को या गैर मुस्लिमों को इसलिए मारते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते, वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। बल्कि वो तो मुसलमानों को भी इसलिए मारते हैं कश्मीर में, ये जो पाकिस्तानी ग्रुप है, कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते।
ٹھیک ہو کے خالد ایمان صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, اور کوسچن میرا یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستانی جو وزیر خارجہ ہے خواجہ صاحب, انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے میں یہ کہا تھا, اس کو مانا تھا انہوں نے کہ پاکستان میں دہشت گرد گروپس موجود ہیں اور کچھ ایسے شخصیات بھی ہیں جو ان کے بقول نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے خطرہ ضرور ہے, اور یہ کہ ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ٹائم دیا جائے. یہی بات جب ٹیلرسن اپنے دورے کے دوران پاکستان میں کرتے ہیں تو ایک سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا جو عارف جمال صاحب نے فرمائی ہیں.
جی,
اگرچہ مجھے ان کی بہت سی باتوں کے بارے میں تحفظات ہیں, لیکن کم از کم ایک دو باتیں میں فار دی سیک آف ریکارڈ ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ دنیا کے ہر ملک کو اپنے اپنے مفادات کا خیال رکھنے کا حق حاصل ہے, اور اس اعتبار سے امریکہ کو بھی کوئی استثناء نہیں ملنا چاہیے. لیکن اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کو کیا دوسرے کو قربان کر کے حاصل کیا جائے. ایک ہوتی ہے ون ون سچویشن, ایک ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو تباہ کریں اور اپنا مفاد حاصل کریں. تو امریکہ کے بارے میں بدقسمتی سے یہ بات بڑی واضح ہے,
لیکن یہی بات پاکستان کے بارے میں بھی کی جاتی ہے. کشمیر کی مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے ذریعے کسی علاقے کو اپنے زیر کنٹرول نہیں کر سکتا, اس کے لیے مذاکرات سفارتی سطح پر کوششیں ہونی چاہیے.
اگر میں آپ مجھے موقع دیں تو میں اپنی بات مکمل کر لوں. میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ ان پانچ ملکوں میں شامل ہے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور جن کے پاس ویٹو پاور ہے. اس اعتبار سے امریکہ اور یہ چار ملک باقی جو ہیں ان کے پاس یہ استثناء نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم اپنے مفاد کے لیے جو چاہیں کر لیں. انہوں نے گلوبل گورننس کی ذمہ داری لی ہے, اور اس گلوبل گورننس میں انہوں نے یہ حق حاصل کیا ہے کہ ہم سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور ہمارے پاس ویٹو پاور ہوگا. تو میں اس میں امریکہ کو تنہا نہیں کر رہا, لیکن ان پانچوں ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے.
لیکن خالد صاحب, چونکہ ٹائم کم ہے, اب میرے سوال کا جواب اگر آپ دے دیں کہ وہی بات جو خواجہ صاحب یہاں امریکہ کے دورے کے دوران کرتے ہیں, اگر وہ امریکی وزیر خارجہ پاکستان میں کرتے ہیں تو یہ اتنا سخت رد عمل جو ہے کیوں سامنے آ رہا ہے؟
میرا خیال ہے ہمارے وزیر خارجہ نے بھی جو کچھ امریکہ میں کہا اس پہ انہیں پاکستان میں رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے.
اچھا,
اور یہی سامنا کرنا پڑا ہے کہ اگر کچھ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ملک میں ہیں تو یہ تو آپ ہی کی چار سال سے حکومت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ذاتی طور پہ ناکام ہیں, آپ مجموعی طور پہ آپ کی حکومت ناکام ہے, اور آپ کو ملک سے باہر جا کے خارجہ امور کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو آپ نے ملک سے باہر جا کے آپ نے ملک کا کیس پیش کرنا ہے. یہاں کوئی یہ انکار نہیں کرتا, جس ملک میں 70,000 لوگ مارے جا چکے ہوں اس میں, تو ٹیلرسن صاحب کہیں یا نہ کہیں, اس ملک میں تو لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے کہ یہاں 70,000 لوگ مارے گئے اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا ہے, مالی طور پہ پراپرٹی کا نقصان اٹھایا ہے. تو یہ بات تو کوئی نیوز نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے. البتہ نیوز جو تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس دہشت گردی میں آپریٹر اور فیسیلیٹیٹرز کون ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
یہ الزام پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, خاص طور پر جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پیراہے میں اگر ہم بات کریں تو یہ الزام ISI پر لگایا جاتا ہے, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی پر.
بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں اور باخبر لوگ ہر چیز سے واقف ہیں کہ ماسٹر مائنڈز جو ہیں وہ کون ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, افغانستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر نیریٹو جو ہے وہ اس بنیاد پہ تشکیل دیا جائے کہ انڈیا ہی میں ہو رہی ہے اور افغانستان میں ہی ہو رہی ہے اور پاکستان میں نہیں ہو رہی, اور ساری دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان میں لوگوں پہ عائد ہوتی ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک ایسا عدم توازن ہے جس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان میں رائے عامہ کو کھویا ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ تسلسل جاری رہے گا اور ہمارے بہت سے اسکالر دوست بھی اس طرح یک طرفہ بات کرتے رہیں گے اس کے نتیجے میں حالات بہتر نہیں ہوں گے.
جی اوکے, عارف جمال کی جانب جاتے ہیں. آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا خالد رحمان صاحب. عارف جمال صاحب, آپ نے خالد رحمان صاحب کو بھی سنا, لیکن کل جو خواجہ صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی ہے, ایک بیان دیا ہے کہ ڈرون حملوں میں کمی کا مطلب ان کے بقول اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے نہیں ہے. اور اگر اگین دیکھا جائے تو یہ خواجہ صاحب کی طرف سے دیے گئے اس بیان کی نفی کرتا ہے جو انہوں نے اپنے امریکی دورے کے دوران دیے. کس کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟
میں دو باتیں کہوں گا. خالد صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی ہے کہ پاکستان کے 70,000 لوگ مارے گئے ہیں اس دہشت گردی میں. یہ درست ہے, اور لیکن یہ خالد صاحب بھی مانے کہ وہ 70,000 جو ہیں وہ پاکستانی دہشت گردوں نے ہی مارے ہیں یا ان سیکیورٹی ایجنسیز کے آپریشنز میں وہ مارے گئے ہیں. وہ نہ تو بھارت سے دہشت گرد آئے تھے اور نہ وہ افغانستان سے آئے تھے نہ امریکہ سے آئے تھے. لیکن امریکہ میں جو افغانستان میں اور بھارت میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستان سے دہشت گرد جاتی ہیں. تو یہ فرق ہے. پاکستان کی چوائس ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے, جیسے لال مسجد کے لوگوں کے جو دہشت گرد ہیں وہ ابھی تک دن دناتے پھرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا جو کہ مشرف کو ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے احسان اللہ احسان کو پکڑ کے اپنا مہمان سرکاری بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ کسی سیولائز ملک میں اتنے بڑے دہشت گرد کو سرکاری مہمان نہیں بنایا جائے گا. تو پاکستان کی ایک چوائس ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, جس کی مثالیں میں نے یہ دو دی ہیں. میں 10,000 اور مثالیں دے سکتا ہوں. لیکن میں آپ کی دوسری طرف آتا ہوں. جو خواجہ آصف خواجہ صاحب نے جو امریکہ میں بیان دیا تھا وہ پروبیبلی اس وقت کی ضرورت تھی, جو کہ
وہ شاید انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تو اور یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کل جو بات کی ہے.
جی بالکل, اس وقت کی ضرورت تھی. اور وہ جو تھی وہ ایک ملٹری اور گورنمنٹ کا کنسنسس تھا کہ اس وقت ایسا بیان دیا جائے تاکہ ان کو ذرا کول کیا جائے. تو اب وہ جب کول ہو گئے ہیں, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بڑی اپریشیٹنگ ٹویٹ بھی آگے کہ پاکستان کوآپریٹ کر رہا ہے, ہیلپ فل ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان نے پھر پینترا بدلا ہے اور اس کو وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ایک اور قسم کا بیان دے دیا. اس میں بالکل کلیئرلی ایک کانٹرڈکشن ہے. مگر یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ ایک ڈپلیسٹی جو ہے جو ہر ملک کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, بھارت بھی کرتا ہے اور پاکستان بھی کرتا ہے. تو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جب ڈپلیسٹی کرتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے, لیکن جب پاکستان ڈپلیسٹی کرتا ہے تو وہ اس کا مفاد نہیں ہے. ٹیررزم کو پروٹیکٹ کرنا, اس کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں تو پاکستان کا مفاد نہیں ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. مگر پاکستانی لیڈرز جو ہیں وہ خاص طور پر ملٹری لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے. اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
ٹھیک, بہت شکریہ عارف جمال صاحب آپ کا. خالد رحمان صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم یہاں ایک امریکی انسٹیٹیوٹ ہٹسن میں ہونے والے ایک مباحثے پر بات کریں گے, جس میں ایک سابق امریکی سینیٹر جو ہیں لیری پریسلر, انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو صرف شمالی کوریا کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں اس کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے. کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, جواز کیا تھا, پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں آج کتنے وہ محفوظ ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامین, اور اس سیگمنٹ پہ بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ کی پشتو سروس ڈیوا کے رپورٹر افتخار حسین صاحب, جو اس ایونٹ کی کوریج کے لیے وہاں پہ نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کو موقع بھی ملا اور انہوں نے سینیٹر لیری جو پریسلر ہے ان کو انٹرویو بھی کیا ہے, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ہی پاکستان سے نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر ایچ اے نیر جو ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نیر.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر نیر صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ڈیوا کے جو رپورٹر ہیں ڈیوا سروس کے, ان کو آپ سنیں کہ کن بنیادوں پر لیری پریسلر جو ہیں سینیٹر لیری نے یہ بات کی ہے, پھر اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لیں گے. افتخار آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ہمارے سامعین کو تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو سینیٹر پریسلر تھے انہوں نے کن بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ جنوبی کوریا کے ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟
شکریہ بہت. اصل میں انہوں نے یہی بات جو ہے نا ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ان کو کاؤنٹر کوشچن بھی کیا گیا کہ وائی ہی بلیوز کہ نارتھ کوریا سے زیادہ پاکستان ایک تھریٹ ہے, تو انہوں نے ان کا موقف یہ تھا, ان کا صاف موقف تھا کہ نمبر ون پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹ ڈز ناٹ ہیو اے سینٹرلائز سسٹم. ہی سیڈ, اس نے یہ کہا کہ 5 سے 6 جرنیل اگر چاہیں تو دے کین ڈیسائڈ آن اٹ. دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس سسٹم میں جو نیوکلیئر نظام ہے ان کا, اور اس کی بیسس کیا ہے کہ وٹ لیول آف ٹرانسپیرنسی ہی وانٹیڈ دا ورلڈ, تو وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ گلوبل کمیونٹی اور امریکہ کو جھوٹ بولا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارمر لیٹ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو وہ یہاں آئی تھی کانگریس میں, اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم کام نہیں کر رہے ایٹمی پروگرام پہ, وی آر ناٹ میکنگ ایٹامک ویپنس. اور اس کے علاوہ ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کے جو ٹیکٹیکل ویپنس ہیں اس کو ایزیلی ان اے ورس کے سیناریو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے بمقابلہ جو ایک سینٹرلائز بڑے اسلحے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہی ہیز اے رینج آف آرگومنٹس آن ان ہز اون ویو کہ کیوں وہ سمجھتا ہے کہ نارتھ کوریا سے زیادہ خطرہ ہے. اور پھر اس نے ہی واز ایکوئنگ ریپیٹ کر رہا تھا کہ جو گلوبل کنسرنز آج بھی ہے اور اس سے پہلے بھی تھی. مثال کے طور پہ ایک آرگومنٹ تو یہ تھا کہ شمالی کوریا تو بعد میں اس ریس میں شامل ہو گیا, بیکاز سم آف دا پاکستانی سائنٹسٹ ہو کنفیسڈ ان فرنٹ آف دا پبلک, اور یہ ہم جانتے بھی ہیں ڈاکٹر عبد القدیر, تو انہوں نے خود مطلب بلیک مارکیٹ میں جا کے چیزیں سیل کی ہیں. تو آج بھی پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایز اے جرنلسٹ آئی نو کہ یہ بحث ہوتی رہی کہ ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے, آیا وہ ملٹری یا نان ملٹری کے لوگ تھے یا حکومت کے کس لیول کے لوگ تھے, کیونکہ ایک بندہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ رات کو نکل کے وہ کوئی راز فاش کر دیتا ہے جا سکتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ورک آف فیو پیپل ہو نوز اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. تو یہ سوال سینٹ میں بھی اٹھائے گئے تھے. سو ان کرکس ہی واز also referring to those concerns which are raised inside Pakistan in the parliament ke kaise hua ye sab kuch. Aur fir transparency aur inke alawa ye bhi tha ke Pakistan ke andar jo instability hai wo bhi ek bahut bada concern hai, aur usme ye to nahi hai ke kahin ja ke koi chori kar sakta hai. This is not the scenario he was describing, lekin usme ye hai ke jo small weapons hai they can fall into the wrong hands. So again, he was repeating those global concerns.
Okay. Dr. Kadir, Nair sahab, آپ بتائیے گا کہ ان جن بنیادوں پہ سینیٹر پریسلر نے بات کی ہے اور جو جواز انہوں نے پیش کیا ہے اپنے دعوے کے پیچھے, اس میں آپ کو کتنا وزن نظر آتا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آج پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں؟
میں نے ان کا پورا جو ریکارڈنگ تھی وہ دیکھی
جی,
پرسر کی
جی,
حسین اقانی جو اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ کئی دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ پرسر جو ہیں وہ کسی وجہ سے پاکستان کے بارے میں کافی منفی نظر رکھتے ہیں, اور اس منفی نظر کی وجہ سے اس کو آپ ایک لحاظ سے ہمارے ہاں کئی لوگ اس کو تعصب بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس متعصبانہ رویے کی وجہ سے وہ پاکستان کے بارے میں بعض اوقات آگے بڑھ کے بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. دیکھیے کچھ تو باتیں ان کی, کچھ جو اندیشے ان کے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر ہیں. مثال کے طور پہ اے کیو خان نے واقعی پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو دوسرے ملکوں تک پہنچایا, اکیلے خود پہنچایا یا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا یہ پتا نہیں, لیکن کم از کم ایران اور لیبیا نارتھ کوریا تک یہ ٹیکنالوجی پہنچی. یہ سب اب وہ ہے, ثابت شدہ چیز ہے. اس وجہ سے لوگوں کو اعتبار اس کے اوپر نہیں ہوتا, مگر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جب یہ واقعہ ہو گیا تو پاکستان کے ہتھیار بن پاکستان میں دنیا کے جو ایکسپرٹس تھے نیوکلیئر پروگرامز کے, ان سب کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے ہتھیار محفوظ کریں. تو لہٰذا بڑے ورک شاپس ہوئے, کافی ان سے ٹیکنالوجی حاصل کی, اور یہ کوشش کی کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ ایک فول پروف سسٹم ہو جائے. اور یہ فول پروف سسٹم انہوں نے ایسا بنایا کہ جس کے اوپر انہوں نے بڑے ماہرین کو انوائٹ کیا, اور ان ماہرین کی یہ رائے ہے جس کا اظہار کئی دفعہ امریکہ میں بہت بڑے سطح بڑی سطح کے اوپر, صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کی سطح کے اوپر بھی ہوئی, اور سیکرٹری آف ڈیفینس کی سطح کے اوپر بھی یہ ہو چکا ہے کہ نہیں, انہیں یقین ہے کہ پاکستان کے ہتھیار محفوظ ہیں. تو وہ ایک لیول پاکستان کا یہ ہے. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ پریسلر جو ہیں وہ اپنی بات کا اس لحاظ سے اس کی ویلیو کم کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سیناریو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوجی اعلیٰ فوجی افسر جو ہیں وہ اتنے کرپٹ ہیں کہ کوئی انہیں چند ملین ڈالر دے گا تو ہتھیار اس کے حوالے کر دیں گے, پہلی بات. نمبر دو یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل کے, اور پتہ نہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے ویتنام پہنچ جائیں گے, اور ویتنام سے نکل کے وہ امریکہ پہنچ, کینیڈا سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچ جائیں گے, وہ روس سے ہوتے ہوئے, پتہ نہیں کیسے کیسے وہ طریقے بتاتے ہیں کہ جس کے اوپر جو مدقہ خیز لگتے ہیں. اور حسین ابانی نے خاص طور پہ ان سے یہ پوچھا کہ یہاں سے ویتنام کیسے پہنچ جائیں گے, راستے میں کیا ہوگا, تو کنٹینر ہوگی, کوئی رستہ ہوگا, کس طریقے سے جائیں گے, ابھی کلیئر نہیں ہے لیکن چلے جائیں گے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ انہوں نے خود اپنے آرگومنٹ کو بڑا مضبوط کیا ہے ایسی باتیں کہہ کے.
اوکے, لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی آپ مانتے ہیں ڈاکٹر نیر صاحب کہ ان کے کچھ جو جواز انہوں نے پیش کیے اس میں وزن ہے, جس طرح انسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں, دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں, ایک وقت کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد تک وہ پہنچ گئی تھی, تو یہ اپنی جگہ یہ چیزیں. لیکن افتخار ایک جو بات یہ کی ہے جس کی طرف ڈاکٹر نیر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ سینیٹر پریسلر جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کی پاکستان مخالفت ایک تاریخ ضرور موجود ہے. انہوں نے ایک ترمیم جو پیش کی تھی ہمیں یاد ہے, اور اس کے بعد پاکستان پر کچھ معاشی اور فوجی امداد وہ بھی بند ہو گئی تھی, اس کے باوجود کہ پاکستان نے اس کے بعد بھی ایٹم بم جو ہے وہ بنایا.
دس از اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. آئی ٹیل یو, اف پریسلر امینڈمنٹ واز امپلیمنٹڈ فولی آن ورڈ فرام, اگر اس سے آگے بھی جب یہ بل کلنٹن نے اس کو ختم کیا, اور پہلے سالوں میں سرٹیفیکیشن ہوتی رہی بیکاز امریکہ جو ہے نا وہ واز انٹرسٹڈ مور, ان کو دلچسپی تھی پرائرٹائز کے انہوں نے پالیسی کو افغانستان, وہ جو کولڈ وار تھا وہاں پہ, تو اس کے بدلے میں دے ڈراپ دا بال آن پاکستان نیوکلیئر پروگرام. اچھا بات یہ ہے کہ میں تھوڑے انگریزی کے الفاظ اس لیے استعمال کروں, میں بہت معافی
چاہتا ہوں ان کو سمجھ آئے,
لیکن ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو پریسلر تمیم کی وجہ سے لیری پریسلر پاکستان میں بہت ان پاپولر پرسنالٹی, ڈیمونائزڈ. پاکستان کے ٹیکسٹ بکس میں ان کو بڑا ڈیمونائز کیا گیا. میں خود وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا, اینڈ دیٹس وائی یہ میرے لیے بہت ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ جا کے اس بندے سے بات کر لے, اس کی موقف کو جانے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک پاپولر عوامی سطح پہ ایک آرگومنٹ ہے, دلیل ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, تو یہ بات ان سے پوچھی گئی اسی کانٹیکسٹ میں کہ آپ کے کرٹکس یہ کہتے. ان کا جواب یہ تھا کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. وسیم سجاد جو پاکستان کے فارمر سینٹ چیئرمین, صدر بھی رہے جو فوت ہو چکے ہیں, وہ ان کے فیلوز تھے اور دوستیاں بھی ہیں. اور پریسلر ترمیم میں جب پہلے یہ بنا تو پاکستان واز آن بورڈ, اور وہ اس کے ساتھ یہ چیز بھی مانتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا ان دونوں کنٹریز میں سے ایک کو ہم سٹاپ کرتے تو شاید سب کنٹیننٹ واز فری آف نیوکلیئر ہو جاتا اس وقت. وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں پاکستان کے خلاف ہوں. اس وقت جس طریقے سے انڈیا, ہی واز ریفرنگ ٹو بیک ان دا ایجز رونلڈ ریگن ایڈمنسٹریشن, اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑے فرمز یہاں پہ لابنگ کرتے تھے, وہ ان کے نام لیتے ہیں, اور انڈیا کے لیے بھی کرتے تھے. تو دونوں کی بات سنی جاتی تھی. اور پریسلر ترمیم پہلے جب لایا گیا تو اس میں یہ تھا کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پاکستان بھی اس کو, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. تو وہ یہ نہیں مانتا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں, بلکہ یہ پاکستانیوں کا. اور جہاں پہ جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان پہ یہ سینکشنز کام نہ کر سکے, دیکھو وہ ایک گلوبل لیول پہ نیوکلیئر پریونشن کے لیے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو برازیل واز ون آف دا ایگزامپل کہ کہاں پہ یہ کامیاب ہو گئے اور کہاں پہ نہیں,
کہیں پہ نہیں ہوئے. لیکن کالرز کی جانب ہم جانا چاہیں گے, لیکن یہاں ایک پوائنٹ ضرور کہ آپ نے کہا کہ پریسلر صاحب جو ہیں وہ گلوبل لیول پہ ہتھیاروں کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں, کہیں پہ کامیابی انہیں حاصل ہو رہی ہے, کہیں پہ نہیں. ایک جو بات کی جاتی ہے امتیازی سلوک کی, ہمیشہ سے امریکہ جب بھی جوہری ہتھیاروں کی بات کرتا ہے, ابھی جو خالد صاحب ہمارے پاس اینالسٹ تھے پاکستان سے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جوہری ہتھیار بھارت کے پاس بھی موجود ہیں, لیکن بھارت کے حوالے سے یہ خدشات جو ہیں وہ امریکی عہدیداروں کی جانب سے وہ ہمیں کچھ زیادہ اس پہ تشویش جو ہے وہ نظر نہیں آتی, جبکہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. واٹ از دی ریزن؟
یہ بالکل, یہ جو آپ نے سوال کیا یہ وہاں پہ بھی ان سے پوچھا گیا, اور اس کا یہ جواب انہوں نے دیا کہ اگین کہ پاکستان لیک دا ٹرسٹ آف دا گلوبل کمیونٹی بیسڈ آن اٹس ریکارڈ. اپنے تاریخ کے اعتبار سے اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں چند چیزیں آتی ہیں. آج بھی آپ کو نہیں پتا, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جس طریقے سے اس پہ کتنا خرچ آتا ہے اور اس کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, دا انفارمیشن وچ دا پارلیمنٹ شوڈ نو, یہ ان کی باتیں ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. تو ڈاکٹر قدیر کا ایپیسوڈ ہے, باقی جو انسٹیبلٹی ہے ساری چیزیں, وہ جو سارے فیکٹرز کل ملا کے وہ یہی سوچتے ہیں کہ, اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ یہاں پہ آ کے فوجی بمائے, کیونکہ یہ تو بڑا ایک انفلوئنشل سینیٹر کانگریس مین رہا اس وقت میں, اور یہ اس کا پرسنل دوست بھی تھا رونلڈ ریگن کو. تو انہوں نے بڑے طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آ کے انہوں نے دھوکہ دیا, جو باتیں یہ سامنے کرتے تھے تو پیچھے سے کچھ اور یہ کر رہے تھے, تو اس لیے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاز آف دی
ہسٹری جو آپ نے بیان کی. اوکے, کالرز کو سنتے ہیں مختصر پلیز, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی راجہ صاحب, کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جہلم سے آپ نے کال کی ہے. جی راجہ صاحب, السلام علیکم.
راجہ محبوب بات کر رہا ہوں.
جی 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 بات کیجیے.
میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جوہری پروگرام ہے, ہمارے حکومت نے بار بار یہ ان کو یقین دہانی کرائی ہے, امریکہ کو, یو این اے کو, دوسرے ملکوں کو بھی, یہ تو ہمارے محفوظ ہاتھوں میں ہے, کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, لیکن بار بار ہمیں یہ
بالکل اس کے باوجود وہ اعتماد نہیں ہے پاکستان پر. اور اس کی وجہ جو ہے وہ افتخار حسین صاحب نے ہمیں بتائی کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. بہت شکریہ انعام اللہ لکی مروت سے, مختصر پلیز. جی
میڈم میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کہ اسرائیل کو نیوکلیئر ویپر کس نے دیا؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جس نے ابھی تک نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر جو ویپن ہیں ان کو بیچا نہیں ہو؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کبھی کسی ملک نے دنیا میں نیوکلیئر ویپن استعمال کیا ہے؟ تھینک یو.
جی افتخار,
یہ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ امریکہ نے کیا ہے, لیکن یہ جو نیوکلیئر کنسرنز, اس کے بارے میں بتا دوں, صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے. جب رشیا سوویت یونین ختم ہو گیا اور پھر امریکہ کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ جو اسٹیٹس اس سے بن گئے, آج جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, تو وہاں پہ نیوکلیئر پرولیفریشن کا بہت خطرہ تھا اور امریکہ نے وہاں جا کے بھی کوششیں کی کہ سیکیور کیا جائے. اور اس کے علاوہ اسرائیل یا دوسرے ملکوں سب کے ساتھ نیوکلیئر جو چیزیں ایٹم بم موجود ہیں, تو انہوں نے سکسیسفلی کنونس کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور میرے خیال میں پاکستان نے بھی کافی امپرومنٹ کی ہے اور لوگ اس کو ابھی مان بھی رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن کنسرنس کیوں ہیں وہ, دیر آر سرٹن ادر ریزنس جس کی وجہ سے کنسرنس ہے,
یہ نہیں ہے.
اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے, بلکہ جو حالات ہیں اس کے بنا پہ اور جو تاریخ ہے اس کے بنا پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں.
جی اوکے, بہت شکریہ افتخار. آپ ریپ اپ کیجیے گا ڈاکٹر نیئر صاحب, کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے جس طرح ابھی بات ہوئی ہے, اور اس مباحثے جو کل ہوا ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ اس کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے, وہ بیچتا بھی رہا ہے جوہری ہتھیاروں کو, جوہری ہتھیاروں بنانے کے حوالے سے جھوٹ بھی بولتا رہا ہے, انسٹیبلٹی بھی ہے ادھر. تو کیا جو عالمی برادری کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے؟
کسی حد تک تو درست ہیں, لیکن لہری فشر جو ہیں وہ بعض اوقات مس انفارم بھی ہیں. مثال کے طور پہ وہ پاکستان کے درمیان وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بم بنایا, ہندوستان نے بعد میں بنایا, حالانکہ انہیں یہ پتا نہیں کہ ہندوستان نے 1974 میں پہلا دھماکہ کیا تھا. تو یہ جو ایک, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو امریکہ میں جو سینیٹرز وغیرہ کسی ملک کے حامی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ لابیز بڑی کام کرتی ہیں, اور وہ لابیز جو ہیں ان میں سے انڈین لابی نے پریسلر کے اوپر بڑا کام کیا ہے, لہٰذا وہ انڈیا کے بڑے حامی ہیں. انڈیا امریکہ کی کانگریس اور سینٹ کے لوگوں کو کے اوپر لابیز کے بڑے اثر ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی جو نظر ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہتی. اس واسطے جب بھی ان کے بیانات ہوں ہمیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ غیر جانبداری سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں لیری پریسٹر کو غیر جانبدار نہیں سمجھتا.
ٹھیک, کیا افتخار کل جو مباحثہ تھا اس میں کیا جو پریسلر صاحب ہیں انہوں نے کوئی تجویز بھی پیش کی ہے کہ پاکستان کی جو جوہری ہتھیار ہے ان سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
یہ سوال پوچھا تھا میں نے انٹرویو میں ان سے کہ اگر آپ 2017 میں آ جائیں اور آپ کو ایک نیوکلیئر پاکستان آپ کے حوالے کیا جائے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیٹ, کیسے آپ سیکیورٹی کو امپروو کریں گے, تو ان کے پاس وہ جو ٹولس تھے پالیسی کے وہ یہ تھا کہ پاکستان واز مکس اپروچ, ڈپلومیسی اور جیسے ہارش اپروچ دونوں جو ابھی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے. سو اٹس واز بیسیکلی دا ریپبلکن کی جو ایک اپروچ ہے کہ کام بھی کیا جائے اور طریقے سے بھی اگر نہ ہو تو پھر تھوڑی سختی بھی کی جائے. تو میرے خیال میں اب پاکستان کی سچویشن چینج ہو گئی, دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایرا کہ جب پاکستان نیوکلیئر بم بنا رہا تھا, اب ناؤ اٹس اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اس میں یہ الگ چیلنجز ہیں. اس میں اسٹیبلٹی پاکستان کے اور ریاستی بیانیے کو اگر طریقے سے ڈیل کیا جائے, اس کو اچھا بنایا جائے, ایکسیپٹیبل بنایا جائے, اور پارلیمنٹ کو زیادہ پاورفل بنایا جائے, تو میرے خیال میں پھر یہ چیزیں امپروو ہوں گی. اب چیلنج الگ ہے, اس وقت الگ تھا, ہی ڈڈ ناٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ کہ اب کیسے.
تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے, پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا. ظاہر ہے پاکستان کے حالات کو دیکھیں,
پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں, نہ پارلیمنٹ کو پتا ہے. ایون کہ ایک دفعہ بینظیر بھٹو نے خود یہ گلہ کیا تھا کہ شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو نو ہاؤ آف دی پاکستان نیوکلیئر اس نے خود یہ کہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ٹرانسپیرنسی آ جائے تو دنیا کو اور بھی دنیا کنونس ہو جائے گی اگر پاکستان اس چیز میں ٹرانسپیرنسی لائے اور یہ ایموشنل اٹیچمنٹ پاکستان اس سے تھوڑا ہٹا دے. دس از اے ویری ٹیکنیکل اینڈ ڈپلومیٹک اینڈ انٹرنیشنل سسٹم ایشو.
بہت شکریہ افتخار حسین آپ کا, اور ساتھ ہی ڈاکٹر ایچ اے نیئر آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین, بیک گراؤنڈ میں اس میوزک کا مطلب ہے کہ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.